The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Mother Imuzakara. Here it is, Mother Imuzakara.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'd fa'a'ud. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود السلام پیج نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 22. مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. آپ سوال کیجیے، ہر سوال کا جواب ابھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
ایک جنازے میں جانا ہوا امیر علیہ سنت سرز، کہ اس میں یہ اور یہ بات تھوڑے محسوس ہوتی ہے کہ جب جنازہ ہو جاتا ہے کسی کا، تو جنازے کے بعد جب جنازے کو اٹھانے کا وقت آتا ہے تو جو لواحقین ہوتے ہیں تو لوگ ان سے تعزیت کرنا شروع کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے پاس رش ہو جاتا ہے، یہاں جنازہ اٹھ کر وہ بس کی طرف یا قبرستان کی طرف لے چلتے ہیں. تو ایسا بھی دیکھا ہے، کیونکہ کئی مرتبہ اس چیز کا مشاہدہ ہوا، کیا سگے والد کو بھی وہ بیٹا کندھا نہیں دے سکا. تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ جنازے کے بعد تعزیت کا جو ایک سلسلہ بن جاتا ہے، کیا ہم انتظار کریں کہ پہلے تعزیت ہو جائے اس کے بعد ہم جنازہ مطلب لے جائیں؟ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
ماشاء اللہ، میرے تو یہ قریبی عزیزوں کے جو میں تو جا نہیں پاتا، لیکن جب وہ قریبی عزیزوں پہ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نے نوٹ نہ کیا ہو، میری تو اولین یہی ترکیب ہوتی ہے کہ فوراً میں کندھا دینے کی طرف لپکتا ہوں، اپنی طاقت کے حساب سے جو بھی ہوتا ہے کندھا ٹچ کر لیتا ہوں تو چلتا ہوں ساتھ میں. یوں چاروں پایوں پر میں الحمدللہ کندھا دیتا ہوں، اس کے بعد کوئی ہاتھ ملائے کرے وہ اگر ہو جائے صورت. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مخصوص عبادت ہے جو مخصوص موقع پر ہی ملتی ہے، اس لیے پہلے تو اسی کی حرص ہونی چاہیے، بڑا ثواب ہے. ایک حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ جو جنازہ لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ یعنی بڑے گناہ مٹا دیے جائیں گے. نیز حدیث پاک میں جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے، یعنی چاروں لکڑیاں جو نکلی ہوتی ہیں چاروں طرف، ان کو جو کندھا دے اللہ پاک اس کی حتمی یعنی مستقل مغفرت فرما دے گا. تو یوں مطلب یہ فضائل جو ہے نا یہ مخصوص ہیں جو ذرا جنازے کے ساتھ ہیں، تو اس لیے پہلے کندھا دے لیا جائے تاکہ یہ نہیں کہ جنازہ بس تک پہنچ جائے یا منزل تک پہنچ جائے اور آپ ملاقاتوں میں مشغول رہیں. سب کے سب پہلے کندھا دینے ہی کی حرص کریں، لیکن حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، کسی کے پاؤں نہیں کچلنے، کسی کو کونیاں نہ لگیں، کسی کو دھکا نہ دینا. اس میں بڑا پرابلم ہوتا ہے، بعد اوقات یہ کہ لوگ ہیں طرح طرح کا ذہن ہوتا ہے تو آوازیں لگاتے ہیں، دو دو قدم دو دو قدم دو دو قدم. اگر آواز ہی لگانی ہے تو 10-10 قدم یہ لگائی جائے. جنازے پر کندھا دینے کا طریقہ یہ، اور حدیث پاک بھی ابھی آپ نے سنی کہ 40 قدم لے کر چلے، اس کا طریقہ یہ کہ پہلے میت کا سیدھا کندھا سیدھے ہاتھ کی طرف، سیدھے کندھے کی طرف جو پایا ہے उस पाए को जो वो डंडा निकला हुआ है उसको अपने सीधे कंधे पर रखे, राइट शोल्डर पर रख कर ये 10 कदम 10 स्टेप्स ये चले गिन के, ठीक है ना, 10 स्टेप्स ये चले अंदाजे से हो जाता है अगर आदमी अंदाजे से गिने ना। अच्छा तो ये फिर थोड़ा इधर समझो के पीछे की तरफ आए, बैक आकर फिर सीधे ही शोल्डर पर, राइट शोल्डर पर इसका सीधा पांव जो है ना इस तरफ से ये कंधे को कंधा देकर 10 कदम चले। अब घूम के आ जाए हाथ की तरफ, उसके मैयत के सीधे राइट हैंड की तरफ और शोल्डर की तरफ, और अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ आ जाए मैयत के, और अपने लेफ्ट शोल्डर पर उल्टे कंधे पर उसको रखकर 10 कदम 10 स्टेप्स चले। फिर पीछे आ जाए और इसके उल्टे पांव को अपने उल्टे कंधे पर रखकर 10 कदम चले। ये हो गए 40 कदम। अब इस दौरान क्या पढ़ना, तो हमारा यानी ये देखा है मामूल कि लोग कलमा शहादत पढ़ते हैं, अच्छी बात है, कलमा शहादत पढ़े, जिक्रुल्ला करे, दुरूद शरीफ पढ़े, या कुछ ना पढ़े, सिर्फ गौर व फिक्र करे। जिस तरह आज इसको लेके चले मुझे भी कंधा दिया जाएगा, उस वक्त पता नहीं मुझ पर क्या गुजर रही होगी, इस तरह मतलब ये 10 कदम। अब मुलाकातों का वो मौका नहीं है, ये मौका इबरत का। हाँ, जो कब्रिस्तान की तक जाना नहीं चाहता सिर्फ उसके लिए ये एक बेहतर तरीका है कि वो मैयत का जो वारिस है अजीज है उससे इजाजत ले, मैं जाना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। बाकी जो अवामी मुलाकातें हो रही होती ना ये समझ में आता नहीं है, बस ये इसमें पहले तो ये अब तो कलमा वगैरह पढ़ा जाता है, पहले नहीं पढ़ा जाता था, पहले लोगों का इबरत लेने का जहन होता था, ये इबरत लेते थे। और यहां तक दौर गुजरा के पहले जनाजे में हर फर्द जो था वो मुंह पर पल्लू डाले रोता था अपनी मौत को याद करके, अपनी कब्र को याद करके। तो अगर कोई अजनबी आता तो उसको समझ नहीं पड़ती कि मैयत का अजीज कौन है जिससे ताजियत की जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता गफलत का दौर हुआ तो लोग अब इधर उधर की बातों में मशगूल हुए, फिर उलमा ने फरमाया कि अब ये गौर व फिक्र नहीं करते तो कलमा पढ़ो, है ना, कोई ना कोई जिक्र अस्कार कलमा। तो अब यह कि हमारे मखसूस तर्ज में ला इला इल्लल्लाह ये पढ़ा जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन गौर व फिक्र की अपनी अहमियत है। तो अब जब गौर व फिक्र हो रहा है, अफसुरदा है बंदा, रो रहा है, तो उसमें जा जाकर मुलाकातें करना, तो ये मौका मुलाकातों का नहीं, बस तो सिर्फ वही मुलाकात जिसका मैंने कहा कि वो भी मुलाकात का उसमें तस्करा नहीं, इजाजत ले ले। लेकिन मैं ये नहीं कहता कोई मुलाकात करता तो गुनाहगार है, मैं जो तरीके कार है वो अर्ज किया मैंने। ये बाहर शरीयत पेज नंबर 852, दफन से पेशतर यानी दफन से पहले भी ताजियत जायज है मगर अफजल यह कि दफन के बाद हो। यह उस वक्त है कि औलिया मैयत, मैयत के जो वुरसा हैं, जो करीबी अजीज हैं, जजा फजा इन्हें रोना धोना ना करते हों, वरना उनको तसल्ली के लिए दफन से पेशतर ही करें। दफन से पेशतर आमतौर पर यह होता है कि जब मैयत हो जाती है ना तो लोग उसके घर जमा हो जाते हैं और वहां जाकर ताजियत करते हैं। दौरान जनाजा का मैंने जो अर्ज किया ना, तो उसमें भी मैंने ये कहा गुनाह तो नहीं है, लेकिन ये कि हमने जो किताबों में पढ़ा कि वो गौर व फिक्र का मौका होता है, क्या बंदा गौर व फिक्र कर, आपस में सब मुलाकातें शुरू कर देंगे तो वो जो है ना बात रहेगी नहीं। मैयत के अजीज से फिर भी अगर वो रो धो रहा है तो किसी ने गले से लगा लिया, किसी ने थपकी दी, तसल्ली दी, वो एक अलग सूरत है। ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात मैयत का बहुत करीबी अजीज प्यारा फोत हो जाता तो वो जो अजीज है उसका वो रो रहा होता है जनाजे में, तो उसको तसल्ली देना कि ये इसका मौका है कि वो तसल्ली दी, और तसल्ली देना क्या ज्यादा रुलाना, यहाँ ये होता है उसको तसल्ली देते हैं और रोता है और रोता है। अब रोना भी मुफीद होता है कि अगर गम एकदम अंदर जम गया तो اس سے بھی مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں، اس لیے جب ایسا موقع ہو تو اس پہ تھوڑا بندہ رو لے، تو اس کے لیے یہ اسباب ہوتے ہیں. تسلی دینے والے کی نیت نہیں ہوتی، لیکن تجربے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو تسلی، نہیں نہیں رو مت رو مت، نہیں 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 صبر، تو وہ پھو کر کے زیادہ روئے گا. اسی کو بولو نہیں ٹینشن نہیں لینا، ٹینشن نہیں لینا، پھر اس کو ٹینشن بڑھے گا. یہ ایک نفسیاتی اثر ہے، ٹینشن نہیں لینا اس سے ٹینشن نہیں جاتا بلکہ بڑھتا ہے. البتہ وہ ٹینشن اس کا دور ہو جائے، ایسا کوئی سبب کر سکتا ہے بندہ تو کرے، باقی تسلی ہم لوگ اس طرح دیتے ہیں. ہم دعا کریں اللہ آپ کا ٹینشن دور فرما دے، اللہ پاک آپ کی فکریں جو ہے وہ اس کا رخ فکروں کا مدینے کی طرف کر دے، کہ دنیا کی فکروں میں ہلکان ہوئے جانا تو آدمی مدینے کی یاد میں گم ہو جائے، مدینے نہیں جا سکتا ہوں افسوس میرے پاس اسباب نہیں ہے، یہ سوچ کر روئے تو یہ سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. یا آخرت کی فکر میں آدمی مگن ہو جائے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. البتہ کوئی غم ہے دنیا میں، روتا بھی ہے، پریشانی بیماریاں تو کوئی منع نہیں ہے، یہ آدمی کی مجبوری ہے، یہ ہر ایک پر یہ وارد ہو سکتی ہے یہ صورت کہ وہ روتا ہے. لیکن یہ کہ میں سمجھانے کا انداز عرض کر رہا ہوں کہ اس کو دوسری طرف کنورٹ کر دیں ممکن ہو تو.
جو جنازے کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں اگر کچھ رہنمائی یوں ہم کر دیں، کیونکہ اب جیسے ابھی سنا سب نے کہ یہ ہے، اب کوئی تعزیت کے لیے آگے بڑھا اور جس سے تعزیت کے لیے آگے بڑھا وہ ملاقات کے لیے آنے والے کو تھوڑا آگے پیچھے کر دے، تو اس کو اس معاملے میں اب کیا کرنا چاہیے کہ وہ، ہم نے آپ کو بھی دیکھا ہے کہ آپ کو بھی جب جنازے وقت کوئی آیا ہے تو اس کو کسی طرح سے ایسا نہیں ہوا کہ اس کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو، اور کیا یہ بھی ہم مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ بھی مل کر جو جن کے یہاں میت ہے وہ آپ سب مل کر کندھا دے دیں، اور ہمارے جیسے عموماً بس کے اندر یا کوئی گاڑی کے اندر جنازہ رکھ دیتے ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ کو قبرستان نہیں جانا یا کوئی اور ہے تو پھر آپ اسے تعزیت کر لیں، کیونکہ پھر دوبارہ بعد میں آ کر گھر پہ مل کر تعزیت کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے ہر ایک کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو اس کا کوئی ان کو دیکھنے سننے والوں کو ہم کو طریقہ کار مشورتاً بتا دیں کہ بھائی اس طرح بھی کر لیا جائے، اور اگر کوئی اس طرح بھی کرے تو بھی مطلب کہ کوئی ناراض نہ کیا جائے کسی کو، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟
البتہ دیکھو یہ مسئلہ کہ ہم نے جیسے یہ بیان کر دیا، ہم نے کتنے آدمیوں میں بیان کیا تو کس کس نے ہمارا یہ سنا، ہونا وہی ہے جو ہو رہا ہے. اب یہ دو چار کو کسی کو ہدایت مل گئی، اس نے عمل کر لیا وہ بھی کر لیا تو کر لیا، یہ بھی بھول جائیں گے، امکانات یہ ہوتا ہے. تو یہ کہ اس کے لیے تو پہم کوشش سعی پہم سمجھے، یا پھر آپ وہ نماز جنازہ کورس جو ہے اس میں یہ سب سمجھاتے رہے، کورس چل رہے ہیں اپنے تدفین وغیرہ، یہ پوائنٹ بھی شامل کر لیں، اس طرح مبلغین سیکھیں گے وہ آگے بڑھائیں گے تو کچھ انشاءاللہ بہتریاں آئیں گی. اب یہ کہ جس نے مدنی مذاکرہ سن لیا ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں نے تو پہلے کہا کہ ناجائز تو ہے ہی نہیں، نہیں ہے تو جائز، لیکن یہ کہ حرص اس کی ہونی چاہیے جس میں ثواب زیادہ ملے، اور کندھا دینے کا ثواب ابھی میں نے بیان بھی کیا. اگر کوئی ملنے آ گیا اور اس کو منع کرنا، یہ تو اس کی دل آزاری کی صورت ہے، بلا وجہ کوئی منع کر دے، کوئی وجہ ہو تو الگ. اب جیسے میں ہوں، لوگ اطراف سے لپکتے ہیں، میں کترا جاتا ہوں، میری وجہ ہوتی ہے، جب ایک سے ملوں گا سارے لپٹنا شروع کر دیں گے، پھر کوئی گلے ملنے آئے گا میں گلے ملوں گا تو کوئی دبائے گا تو میں پھر افورڈ نہیں کر سکوں گا، برداشت نہیں کر سکوں گا. تو مجبوریاں بعض وقت اندازہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ آدمی مجبور ہے، اس کو گھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہر آدمی مجبور نہیں ہوتا. تو جیسا موقع محل اس کے مطابق ترکیب ہو، تو جنازے میں سوگوار سے لوگ ملتے ہیں، یہ ہمارے بس یہ ایک طرح کا رواج ہی ہے کہ وہیں ملنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ منع تو اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے کہ اس سے تو دل آزاری ہوگی، اور بلا وجہ کسی کی دل آزاری کرنا یہ تو پھر ہر گناہگاری ہے. مل لے اور کیا، ان سب یہ کہ سب جو میں نے پہلا طریقہ عرض کیا اس پر عمل کریں، بہتر مناسب ترین یہ ہے. ورنہ یہ کہ تدفین کے بعد تعزیت کرنا بہتر ہے، افضل ہے، یہ تو ابھی جزئیہ سنایا گیا. اور تدفین کے بعد بھی اگر کوئی جانا چاہتا ہے، یہ بھی بہار رشید میں لکھا ہے کہ اب اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو جنازے سے قبرستان جانے کے لیے اگر وہ نہیں چاہتا جانا تو اب اجازت دے لے. یہ میرا اس بار ہوا تھا نا اپنی بہو کے انتقال میں، تو میں نے جنازہ تو پڑھا الحمدللہ، اور پھیلے تو میں نے کندھا دیا، اب جیسے بھی اپنے انداز سے کندھا دیا میں نے. اس کے بعد میں نے مرحومہ اپنے بیٹے سے تعزیت کی، تو ساتھ میں مرحومہ کے بھائی بھی تھے، انہوں نے ان کی طرف اشارہ کر دیا، ان سے بھی تعزیت کی میں نے. وہی جنازہ تو ابھی اٹھے لوگ لے رہے تھے کندھوں پہ، میری مجبوریاں تھی کہ میں سیکورٹی ایشو کی وجہ سے میں باہر بھی نہیں نکل سکتا فیضان مدینہ سے، یوں اوپن اسکائی میں نہ قبرستان جاتا ہوں. میری بڑی بہنیں دو فوت ہوئیں یکے بعد دیگرے ابھی پچھلے دنوں، ان میں بھی نہیں گیا تھا میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو معصوم کہنا کیسا؟ مثلا یہ کہنا کہ میری ایک معصوم خواہش ہے کہ صحن حرم میں بارش دیکھوں، اس سوال کا جواب عنایت فرما دیں.
اب اس میں یہ معصوم کہنے کا موقع تو نہیں ہے، البتہ یہ کہ یہ شرعی اصطلاح جو ہے نا معصوم کی، کہ وہ تو انبیاء کرام اور فرشتے ہی معصوم ہیں اور کوئی معصوم نہیں. یعنی اس یہاں معصوم کے معنی یہ ہیں انبیاء اور فرشتوں کے معصوم ہونے کے، کہ جو گناہ نہ کر سکے. ہمارے یہاں مطلب جس کو معصوم بول دیتے ہیں لوگ، لیکن یہاں وہ مراد ہوتی نہیں، اور عام طور پہ معصوم کی معلومات ہی نہیں ہوتی کہ معصوم مانے کیا. چھوٹے بچے کو بھی ہمارے یہاں معصوم بولتے ہیں. وبارہ لے کے اگر خواہش کو معصوم کہہ دیا تو اب اس پہ شریعت حکم لگے گا نہیں، تاہم یہ بولنے کا موقع نہیں ہے. اب ہمارے ہم مہمنوں میں تو نامعصوم بولتے ہیں، تو تعجب ہوگا نامعصوم بچہ ہے، نامعصوم بچوں ہے، تو یہ تو بالکل صحیح ہے نامعصوم ہے. معصوم تو نبی اور فرشتہ ہوتا ہے، باقی سب نامعصوم ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مچھلی کی شرعی حیثیت شرعی تعریف کیا ہے؟ دوسرا، سمندر اور دریاؤں میں جو باقی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان میں سے کون سی حلال ہیں کون سی حرام ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سمندر اور دریاؤں میں جو وارمنٹ کے انڈر آتے ہیں وہاں پہ شکار کرنا کیسا ہے؟
اس میں یہ کہ مچھلی کی تعریف عرفن و شرعن اس کو مچھلی کہا جائے، عام طور پر معمول کے مطابق جو لوگوں کا معمول ہو اور یہ دیکھا بھالا ہو کہ بس یہ اس کو مچھلی بولتے ہیں، اور شرعن شریعت اس کو مچھلی تسلیم بھی کرے کہاں یہ ہے بھی مچھلی، تو یہ ہے مچھلی. اچھا، اب مچھلی کے علاوہ دریا کے جتنے بھی جانور ہیں یہ حرام ہے. ہم یہاں حنفی مسلک کے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رہے. وہ مچھلی حرام ہے جو طبعی موت نے نیچرل موت مر کر پانی میں الٹی تیر گئی ہو، باقی کسی سبب سے بھی مچھلی مری وہ حلال ہے، مری بھی مچھلی حلال ہے. جو کسی بھی سبب سے مری، سبب پایا گیا، مثلا پرندے نے نگل دیا زندہ مچھلی کو، اب اس نے نکالی، تو وہ مچھلی جبکہ اس میں کوئی تغیر، بدبو نرم پڑ جانا اس طرح کا تغیر نہ فریش نکلی، یہ بھلے مری ہوئی نکلی، یہ حلال ہے. اسی طرح مچھلی کے اندر سے مچھلی نکلی، پیٹ میں مچھلی ہوتی ہے، مچھلیاں نگل جاتی ہے، فریش مچھلی نکلی مری ہوئی، وہ بھی حلال. اور اگر اس میں کچھ تغیر یعنی تبدیلی آ گئی ہے کہ نرم پڑ گئی ہے، باس مارتی ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بلکہ طبیعت ہی نہیں چاہیے اس کو کھا دے گی، تو وہ نہیں کھا سکتے. اور تیسرا یہ کہ جہاں گورنمنٹ وغیرہ کی طرف سے وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں شکار کرنا منع ہے، تو اس قانون پر عمل کرنا چاہیے. کہ اس میں بعض بعض ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پانی گہرا ہوتا ہے، وہ کانٹا لے کے بیٹھے ہیں اور گرے تو پھر گئے، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اس قانون پر عمل کرنا چاہیے ورنہ قانون پکڑے گا تو پھر وہ مسائل ہے نا. البتہ اگر کسی نے اس جگہ سے مچھلی پکڑ ہی لی تو وہ مچھلی حلال ہے.
جھینگے کا بھی ارشاد فرمایا.
ہاں جھینگا،
جی ہاں
جھینگا جو ہے نا، اس میں علماء کے اقوال جدا جدا ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں طرح کے اقوال جمع کر کے وہ فیصلہ یہی فرمایا کہ جھینگا ہے تو مچھلی، لیکن چونکہ اس میں اختلاف ہے اس لیے نہ کھانا بہتر ہے، تو اگر جھینگا کسی نے کھایا تو بھی گناہگار نہیں ہے مچھلی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
انسان کا اپنے ناخن کھانا کیا یہ گناہ ہے؟ اور جو بڑھ جاتے ہیں ناخن کیا یہ ناپاک ہو جاتے ہیں، مردار ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟
ناخن کھانا، کھاتا تو کچھ نہ ہو، اگر واقعی کوئی کھاتا ہے اب تو حرام ہے. ناخن کھانا، انسانی ناخن یا انسانی بال کھانا، یہ تو حرام ہے. یہ کھاتے نہیں ہیں، یہ عام طور پر یوں کر رہے ہوتے ہیں، کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور ایک دو بار اپنے منع کریں گے تو اس سے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ایسے عادی ہوتے ہیں اس کے کہ یہ لگ گئے ہی رہتے ہیں. تو ناخن دانتوں سے کترنا یہ اس کی ممانعت ہے، اور اس سے بدن پر سفید داغ وغیرہ کی بیماری ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے، منع بھی ہے. ویسے بھی اس میں میل کچیل جو گندا گندا جو ہوتا ہے وہ سب ظاہر ہے کہ منہ میں جائے گا، اس طرح کریں گے تو پیٹ میں جائے گا، پھر طرح طرح کی بیماریاں لا سکتا ہے. تو اس کی عادت تو نکال لیجیے، بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں، بچے کی امی ابو بھی لگے ہوتے ہیں، مطلب یہ پتا نہیں خاندانی ورثہ ہے کیا ہے چل رہے ہیں. ان کو لاکھ منع کرو چھوڑتے نہیں، یہ عادت ان کو سیریس لینا پڑے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا. تو بچوں کو بھی یہ عادت چھڑانے کی کوشش جاری رکھیں. ہم نہیں مانتے، بچے نہیں مانتے، کرتے رہتے جن کی عادت ہوتی ہے ہم کھینچتے رہے اس کے ہاتھ چھوڑتے رہے اس کو. کوئی اب تو ایسے کیمیکل بھی آتے ہیں، پتا نہیں ان کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں، دوائیں آتی ہیں وہ لگا دیتے ہیں، منہ میں انگلیاں ڈالتے ہیں بچے لگا دیتے ہیں، وہ کڑوا ہو جائے گا تو موڈ خراب ہو جائے گا. لیکن اب یہ پتا نہیں ان کا کوئی سائڈ افیکٹ بھی ہے یا کیا. اب مرچے لگائیں گے منہ کے بولے آنکھ پہ یوں کیا تو پھر اب سنبھالو بچے کو، کام مل جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا گناہ کبیرہ کرنے کے بعد، جو بڑے بڑے گناہ بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی گناہ اگر کسی سے سرزد ہو جائے اور اس سے توبہ کر لی تو کیا توبہ قبول ہوگی؟ اور گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی توبہ میں کیا فرق ہے، یہ بھی ارشاد فرمائیے گا. حضور
گناہ تو گناہ ہے، صغیرہ معنی چھوٹا گناہ، کبیرہ معنی بڑا گناہ. اگر گناہ صغیرہ کو یوں سمجھا کہ صغیرہ ہی ہے، چھوٹا ہے کر لیتے وہ تو اس کا یہ اشد کبیرہ نے سخت ترین کبیرہ ہو گیا. لیکن اللہ پاک کی نافرمانی کی جو چھوٹی بڑی کی تقسیم ہے، یہ تقسیم اپنی جگہ پر ہے، ہمیں نہیں کر رہی ہے تقسیم کہ چھوٹا ہے تو کر ڈالو. یعنی آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے گوڈاؤن وغیرہ پہ لکھے ہوتے ہیں نو اسموکنگ، اب گوڈاؤن میں کوئی باقاعدہ مطلب اہتمام کے ساتھ پیٹرول چھڑک کر تیلی مارے تو ہی کیا آگ لگتی ہے، پتا کوئی جلتی سگریٹ بھی اگر یہاں جال دے. نو اسموکنگ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو اب تو خیر لائٹر زیادہ تر ہیں، پہلے دیا سلائی سے وہ ماچس کی تیلی سے سگریٹ پیتے تھے، تیلی کیوں پھینک دیتے تھے، خدا جانے اب بھی کرتے ہوں گے. تو ایک تو یہ کہ یہ لا بے پرواہی میں تیلی ڈال دیں گے کوئی جلتی ہوئی تو آگ لگ سکتی ہے، یا جلتی سگریٹ بھی تو پھینکنے کا رواج عام، تو کئی ہوں گے جو مطلب بچپن میں جن کے پاؤں جلے ہوں گے سگریٹ سے راستے میں، اب بھی پھینکتے ہوں گے، ظاہر اپنے بچپن میں تو دیکھا تھا یہ پھینکتے تھے لوگ. تو یہ کہ یہ ایک تیلی یا ایک جلتی سگریٹ ایک گوڈاؤن کو پھونک سکتی ہے، کروڑوں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے، اتنی زبردست آگ لگ سکتی ہے. تو یہ کہ پھر اللہ کی نافرمانی، تو یہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو دونوں میں جہنم کی حقداری ہے. اللہ نہ کرے کسی چھوٹے گناہ کی پکڑ میں آ گیا بندہ اور جہنم میں اس کو بھیج دیا گیا تو ہوگا کیا، برداشت تو ایک لمحے کے کروڑوں میں حصے کے لیے بھی جہنم کا عذاب تو کوئی سہ ہی نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، ناممکن. اگر کوئی کہتا کہ میں برداشت کر لوں گا جہنم کا عذاب، پھر یہ ہمیشہ رہے گا جہنم میں، اسلام سے نکل جائے گا. اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے، یہ خطرناک بات ہے. تو بہرحال یہ کہ ایک تو یہ صورت، اچھا دوسرا کہ کبیرہ گناہ یوں علماء نے یہ لکھا ہے کہ توبہ سے معاف ہوتا ہے، یا بعض اس کی مخصوص صورتیں جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس طرح حج سے معاف ہوتے ہیں. یہ بعض مخصوص صورتیں ہیں، ورنہ ایک توبہ سے معاف ہوتا ہے، دوسرا اپنے صغیرہ، تو صغیرہ توبہ سے بھی معاف ہوتا ہے اور نیکیاں بھی ان کو مٹاتی ہیں، بے شمار نیکیاں ایسی ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اب اگر کوئی اس لیے کرے کہ یار یہ جائے یار کوئی فلاں نیکی ہے نا اس کی فضیلت میں، تو اتنے اتنے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یوں کہہ کر کوئی گناہ کرے گا تو پھر اس کا تو بیڑا غرق ہے، وہ تو گیا کام سے، یہ سوچنا بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب اللہ کی مشیت پر ہے کہ معاف فرمائے یا نہ فرمائے، عذاب کرے یا بے حساب بخش دے، اس پر کوئی کسی کا نعوذ باللہ روب نہیں چلتا۔ اللہ پاک سے سوائے ڈرنے کے ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ڈرنا ہی ہے، اور ڈرنا سعادت ہے، اور جو رب سے جتنا ڈرے گا وہ اتنا ہی زیادہ سعادت مند ہے۔ یہ فرق بہت ضروری ہے سمجھنا، اور گناہ بہرحال چھوٹا ہو یا بڑا اس کے قریب جانا نہیں ہے، کوئی صورت میں جانا ہی نہیں، اللہ کی نافرمانی کرنی نہیں۔ حضرت سیدنا بلال بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ کا صغیرہ ہونا نہ دیکھو، یعنی گناہ کا چھوٹا ہونا نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ نافرمانی کی کس کی ہے۔ وہ پھر الگ صورت ہے حقوق العباد کی، کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک وہ بندے اس کی جو حق تلفی کی ہے معاف نہ ہوگا، یا اس کا حق ادا کر دے۔ اور دوسرا ہی کہ بعض حقوق اللہ بھی ایسے کہ جو صرف یہ کہ جیسے کہ اب حج سے معاف ہو جائیں گے کبیرہ گناہ جو ہے نا، اس کی مراد یہ ہے کہ جیسے کہ نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے جان بوجھ کر قضا کی، اب معاذ اللہ کسی نے کسی سے ہو گئی تھی قضا، تو وہ حج سے وہ گناہ قضا کرنے کا معاف ہوگا، نماز باقی ہے، اس کی تلافی یہ لازم ہے، یہ معاف نہیں ہوتی۔ تو نماز یعنی کہ اس سے میدان عرفات سے جیسے فراغت ہوئی، جیسے ہی موقع ملا تو وہ اولین فرصت میں اس نے وہ قضا بھی پڑھنی ہے۔ فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر اس نے یہ تلافیاں جو ہے یہ نہیں کی نا تو گناہ اثر نہ وہ تازہ ہو جائیں گے، نئے سرے سے وہ تازہ ہو جائیں گے۔ یہ حقوق والی بات کیا، کسی کا قرضہ دبا لیا، اس کو ترخات آ رہا ایک بات ہے، اور اب یہ کہ نادم ہوا ہے یا میدان عرفات میں آیا ہے اور اس کے یہ حج کیا اس نے، تو یہ جو جس میں حق العبد کا حصہ نہیں ہے وہ گناہ تو معاف ہو گئے، لیکن قرضہ معاف نہیں ہو گئے، وہ تو اس کو دینا ہی پڑے گا نا قرضہ۔ تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میں جو یہ سوال ہے کہ مچھر مکھی وغیرہ کے اسپرے کری نے مارنا شرعی حکم کرو ہے؟
مکھی مچھر مار سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جو بے ضرر کیڑے مکوڑے ہیں وہ کیڑا مکوڑا جو نقصان نہ تھا کریں، برسات میں خاص کر اتنا بدن نکری بوندا کیڑا مکوڑا مطلب کپ پٹکو نہ تھا بھرن کاٹتے نہیں ہیں، تو ایڑا مطلب جو کیڑا مکوڑا جو پاکے نقصان نہ تھا پگائیں، انہیں کے بلا ضرورت مارنو یہ منع ہے۔ باقی مچھر ماری سے بولا مچھر ڈنک مارے تو مکھیوں نہ مارے، مچھر منگن منگن ہم کھٹمل کو بولتے ہیں میمنی میں، کھٹمل ماری سی ہوتا بچھو سانپ یہ ماری سی ہوتا سپ ویچھی یہ ماری سی ہوتا مکھی نہ۔ بلکہ مکھی جی تو بہت پیاری حکایت امام غزالی رحمت اللہ علیہ جی آئے کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ جی وفات کے بعد کوئی خواب میں ڈار نے پوچھی کہ آئیں یہ ساتھ کرو تھی اللہ بخشی دینی ہے کی جو کرو کی نیکی کام آوی، فرمائندہ کہ ہوں لکھی رہی ہوئے مجھے تیری رقم کری رہی ہوئے وکری مکھی مجھے نبتے وائی ہوئی نے ان میں سے انجی انک چوسن شروع کری، ہاں سمجھ پیاسی ہونی بلے ہاں چوسے ہاں مجھے کم روکی یہ مکھی پوتے ہیں جو پیٹ بھرا ہوئی دوڑی ہوئی یہ مرن جے انتقال جے بعد مجھے خبر پی کہ میں کہ ہوں جو مکھی مدے ریم کھادم ہوئے نا اللہ پاک مجھے مدے ریم فرمائے مجھے پیڑوں پار تھی۔ یہ بچے کے بھی روکیں جو بچہ مکھیوں کے مکھیوں تو اچھی ہوئے نا جو کنٹرول میں چندی بیچاری کیڑیوں نے مکوڑے کے مارن تھا جوتی سے پوتے چپل سے تو ہاتھ سے مارن دا کیڑی کے یہ منجن نہ دینے کے سمجھ نہ تھی ہوئے ماپے ان کے ایزی گنن دا ایزی نہ گن کیڑی جو تو خاص حدیث میں ذکر ہے یہ اللہ پاک جو ذکر کرے تھی یہ قوم ہوا ہے جو اللہ پاک جو ذکر کرے تھی بہرحال کہ یہاں بچے کے روکو کیڑی مکوڑا نہ مارن مارن دا خالی اکرو بھی پگ ماری دن دا نا وہ بیچارو زخمی دن تڑپے دو بھلے فچی نہیں بھی مارن چھڑی دن دا لیکن اس کا بیچارو تکلیف سے کتنی یہ مکوڑو ہے نا مکوڑی جانا نوٹ کر میں جلدی نہیں نکلے یہ زخمی ہے تو یہ زخمی پیورے نو یہ گھنٹوں سدھی یہ بیچارو تڑپے دو لیکن پاکے کی سمجھ ایزی نو دا ہاں تو نارا تو مکے تو رے مچے تو یہ بیچارا یہ مکوڑا آج کل بو نکرن تھا نا یہ بس زخمی تھی انہوں نے کوئی پانچ پگ لگی ہو دو جو پگ لگی ہو یہ پیا ہوں یہ تھوڑا تھوڑا یہ ہلن اندا تھی انہوں پچو ہلن پچو سیدھا تھی انہوں پچے گھسیٹن باقی ہی جانے مارو انجوائے کرے انجوائے جو ٹائم موقعو نہیں مارو ریم کھائے یہ بیچارو بے زبانی فریاد کن کے کرے ہاں تو یہ بھی سوچا تو ان جو علاج کی تھی علاج بھی ہونا پانچ اختیار میں نے دوا بھیجنا تھی جلدی ہلی نوئی تھی نو باقی باقی کو خبر ہاں تو یہ بھی سوچوں میں کوئی کہ پوچھا یہ جو ویٹرنری ڈاکٹر ہوں کہ یار ان جب کوئی علاج ان کے نا یار یہ کہ ہاں مکوڑو مکوڑو کاڑے نا تو مکوڑو کرے کاڑنا کہ جب ان کے پانچ وجہ سے کوئی تکلیف پوچھنی کاڑی ون یا ممکن ہے کہ بعض مکوڑا ایڑا ہوں جو کاڑنا ہوں تو یہ کہ کیڑی یہ جو اسپرے کرتے ہیں تو مکھی مچھر تو میں نے کہا مچھر تو مار سکتے ہیں مکھی نہیں ماریں گے جب تک اس کی ضرورت نہ ہو نفے کے لیے مار سکتے ہیں نفع ہو مارنے میں یا نقصان اپنے سے دور کرنا ہو اس کے لیے مار سکتے ہیں باقی بلا وجہ نہیں مار سکتے مچھر کو یہ نقصان پہنچا اس کا انتظار کر نہیں سکتے اس کا کام ہی کاٹنا ہے بچھو کو بھی موقع نہیں دینا چاہیے کاٹے گا تو دیکھیں گے یہ کاٹے گا تو پھر آپ مار کے دکھانا ہے اس کو آپ اتنے اچھل کود رہے ہوں گے تو ماریں گے کیا اس کو تو اس لیے وہ ان چیزوں کو جو واقعی جن کا کام ہی ایزا دینا ہے ان کو مارنا حلال ہے یہ چوہا ہے یہ بلا وجہ اس چوہے کا قصور کیا پتہ ہے یہ چوہا اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو تو یہ کترتا رہتا ہے اس لیے اس کو مار دیتے ہیں مار سکتے ہیں اس کو اور بھی بعض پرندے بعض ایسے ہیں کہ جن کا کام ہی تکلیف پہنچانا ہوتا ہے وہ مطلب وہ سدھرتے ہی نہیں ہیں جیسے کہ وہ ایک بچھو اور کچھوے کی دوستی ہوگی اب بچھو کا کام ہی ہے خیر اب دوستی ہوگی یہ سمجھانے کے لیے تو ایک بار بچھو نے بولا کہ مجھے تو پانی میں سیر کرنے کا جی چاہتا ہے تو کچھوے نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے آ جا میری پیٹھ پہ پیٹھ پہ بٹھا لیا پھر ذرا آگے بڑھے کچھوے نے ٹھک ٹھک کی آواز سنی اس نے آواز دی کہ میرے دوست کیا کر رہا ہے تو نے کہا میں ڈنک مار رہا ہوں مت مار ڈنک حالانکہ اس کی پیٹھ تو مضبوط ہوتی ہے اس نے کہا مت مار یا ڈنک تو بولا یار کیا کروں عادت سے مجبور خیر اب آگے بڑھے اب پانی آیا گہرا تو کچھوے نے ماری ڈائی اب وہ بچھو چیخا کہ یہ کیا کر رہے ہو کچھوے نے کہا کہ جب گہرا پانی آتا ہے نا تو مجھے ڈبکی مارنے کا ڈائی لگانے کا دل بہت ہوتا ہے میں عادت سے مجبور ہوں تو یہ ایک سمجھانے کے لیے کہ جو موزی ہوتا ہے نا اسے دوستی نہ کی جائے موزی خطرناک ہوتا ہے پر یہ نہ چاہتے ہوئے ایزا پہنچا دے گا بے وقوف سے دوستی نہ کی جائے یہ فائدہ پہنچانا چاہے گا تب بھی نقصان کر بیٹھے گا یہ کہ مطلب اس طرح کیڑیاں مکوڑا ماں باپ بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو نہ مارنے دیا کریں مارتے رہتے سیریسلی اس کو بچوں کو روکیں اب روکنے کا یہ نہیں ہے کہ بچے نے ماری کیڑی پر رات آپ نے اٹھا کر ماریا تھپڑ یہ اجازت نہیں ہے یہ نادان ہے اس کو سمجھنی پڑتی آپ اس کو اس کی عقل کے مطابق اس کو سمجھائیں کہ یہ بیٹے نہیں کرتے محبت سے پیار سے مارداڑ بھی کر رہی ہے صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدی عرض یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض جو ڈائلیسس پر ہے اور وہ اپنی اس بیماری کی وجہ سے بڑا تنگ ہے اور اپنے آپ کو بد دعائیں دیتا ہے اپنی اس بیماری کو برا بلا کہتا ہے تو اس کا یہ عمل کیسا ہے
غلط ہے بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہ برا بھلا کہنے سے بیماری چلی نہیں جاتی، بیماری کا علاج کیا جائے۔ اب یہ بولیں گے بھائی ڈائلیسس اتنے عرصے سے ہو رہا ہے، برسوں سے ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، تو یہ اللہ پاک کی مرضی ہے، یعنی کہ ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھنے کے بجائے کہ جو عیش میں ہیں آسانیوں میں ان کو دیکھنے کے بجائے مزید جو تکلیفوں میں نا ان کو بندہ دیکھے، طریقہ یہی ہے۔ اب ڈائلیسس والا مریض یہ غور کرے کہ میری ڈائلیسس ہو رہی ہے، باقی کوئی مرض نہیں ہے، اور بیچارہ فلاں اگر توجہ کرے تو ہو سکتا ہے کوئی ذہن میں آ جائے، ورنہ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جس کو ہارٹ پرابلم بھی ہوتا ہے، ڈائلیسس بھی ہو رہی ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ جس کو یہ دونوں مرض ہیں وہ پھر کینسر والے پر غور کرے، یار یہ کینسر بھی ہے اور ہارٹ پرابلم بھی ہے، بیچارے پر فالج بھی گرا ہوا ہے، اس سے میں تکلیف میں ضرور ہوں لیکن اس کے مقابلے میں میں کم تکلیف میں ہوں۔ تو یوں ہر تکلیف والے سے بڑھ کر تکلیف والا ہوتا ہے تو نیچے۔ اب کسی کا مکان کرائے کا ہے تو یہ پیغامات آتے ہیں مجھے، ہمارا بہت تکلیف ہے اور اونرشپ ہو جائے، ارے اللہ کے نیک بندے کرائے کا مکان تو یار ہم تو بچپن سے دیکھتے ہیں کہ بیچارے فٹ پاتھوں پر پڑے ہوتے ہیں، تو کوئی مکان نہیں ہوتا، ایڈیاں رگڑ کے مر جاتے ہیں، تو مکان نہیں ہو سکتا، آپ کے پاس سر چھپانے کی جگہ تو کرائے ہی کسی، تو اس پر گلا شکوا نہ کریں، یہ تمنا کرنے میں آ رہے نہیں ہے کہ میری اونرشپ کا مکان آ جائے، ہوئے رجنیس میں، لیکن یہ کہ مقصد کہ گلا شکوا اور پریشان اور یہ نہ ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہے اور نیچے دیکھے، پلازے والوں کو نہ دیکھے، کوارٹر والا پلازے والے کو نہ دیکھے بلکہ فٹ پاتھ والے کو دیکھے، یار اس بیچارہ میں تو پھر بھی یار بارش آتی ہے تو چھپنے کی جگہ ہے نا، ان کے پاس بارش میں چھپنے کی جگہ، یہ کہاں بےچارے چھپتے ہوں گے آج کل، جو یہ بارشوں کی آزمائش ہے، سیلابوں کی آزمائش ہے، اتنے بے گھر لوگ، سردیوں میں ٹھٹر ٹھٹر کے بےچارے فوت ہو جاتے ہیں لوگ، گرمیوں میں فوت ہو جاتے ہیں، اپنے روتے ہیں کہ یار گرمی بہت ہو رہی ہے، پنکھا گرم ہوا پھینک رہا ہے، یار اے سی نہیں ہے، یار ان کو دیکھو نا بےچارے کے پاس پنکھا بھی نہیں ہے، نیچے کی طرف دیکھنا ہے، مالدار بھی نیچے کی طرف دیکھے، مالدار بڑے سرمایہ دار کو نہ دیکھے، غریب ہو جائے کہ میرا تو پھر بھی یار اللہ کا شکر ہے کہ محتاجی نہیں ہے، مالی ٹھیک ہے بچت نہیں ہو رہی لیکن محتاجی بھی نہیں ہے، یہ تو بیچارہ اس تکلیف سے گزارا کر رہا ہے، لوگوں کے ٹھوکروں پر اور ان کے ٹکڑوں پر بیچارہ پڑا ہے، اس کو میں یاد کرتا ہوں بیچارے کو کبھی کبھی، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کا نام حبیب تھا، پرانی بات ہے، میمن تھا، وہ بچوں کو اسکول چھوڑتا تھا، کرتا تھا، تھا تنے تنہا، اس کو آخر کار کینسر ہوا، یہ دکان کے ٹھیے پر کاغذی بازار میں دیکھا تھا، یہاں پڑا ہے، دکان کھلتی تو بیچارے کو ہوا چلا جانا، اس طرح کوئی دے تو کھا لے، تھا کینسر، اور یہ کوئی اس کا پرسان حال ان مانو کر خاندان والا مجھے مطلب پتا نہیں ہے، کوئی ہو دیکھا ہو میں نے، آخر کار بیچارہ اسی طرح دکان کے ٹھیے پر ہی غالباً وہ وفات پا گیا، اللہ غنی کے رحمت، اس بے کسی پر جسے ہم کو رحم آ رہا ہے، رب تو ساری دنیا کا رحم کرنا ایک طرف ہے، میرا رب تو بہت بڑا رحیم و کریم ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا، وہ اس کو کیوں نہیں بخشے گا اپنی رحمت سے، اللہ کا کرم ہے، ہماری یہ امید ہے، ہمارا مطلب یہ کہ اللہ ضرور بخشے گا، تو ہم سب کو اللہ پاک اپنی رحمت سے بخشے گا، ہمیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی خفیہ تدبیر یعنی چھپے فیصلے سے غفلت بھی نہیں کرنی چاہیے، کچھ فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے، گناہ کرنا نہیں ہے، نیکی چھوڑنی نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو اب ایسی بے کسی اور آپ کے پاس بولتے ہیں یار ہمارے پاس کرائے کی جگہ ہے، مکان تنگ ہے، تو چھت ٹپکتی ہے، ٹھیک ہے یہ ہے تو خاندان تو ہے آپ کا یار، پوچھنے والے تو ہیں آپ کو، بیٹا ہے، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، کچھ عزیز ہیں، ان بیچاروں کا کوئی نہیں ہوتا، جوانی میں تو گزارا کر لیتے ہیں، صحت میں کر لیتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں تو، جب بیمار پڑتے ہیں نا دوائی نہیں پی جاتی، کوئی دیتا ہے تو ہم دوا پئیں، جی چاہتا ہے کہ پانی کو بھر کے دے دے یار، بخار میں تپ رہا ہوں، کہاں اٹھ کے جاؤں گا پانی بھرنے کے لیے، ہم لوگ تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہیں، گھر کے افراد ہیں جو کچھ کر دیتے ہیں خدمت، ایسے بیچارے بھائی، ایک بڑھیا میں نے دیکھی تھی، لا وارث، جو ہوم ہوتے ہیں نا اس طرح کے، ایک بڑھیا کو دیکھا تھا، وہ بھی کبھی کبھی منظر میری آنکھوں میں گھوم جاتا، بالکل لاسٹ اسٹیج بڑھیا کا سمجھ لو، بالکل وہ ایک دم کری منظر، کپڑے بھی ایسے ہی تھی وہ اس میں، اور ایک وارڈ بوائے تھا اس کے، مطلب وہ جو دیکھ بھال کر رہا تھا وہاں، وہ بڑھیا بیچاری پتہ نہیں اس کو کچھ تکلیف تھی، اضطراب تھا، وہ تڑپتی اور گر جاتی، اور وہ آتا اور اس کو جھاڑتا، جھاڑ کے اس کو پھر کاروائی پہ ڈالتا، پھر گر جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر میری تو یار ابھی تک میری بے بسی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ورنہ میں حکیم ہوتا تو پتہ نہیں اس کو کہاں ڈالتا، وہ میرے سامنے وہ کرتا بھی نہیں۔ دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، شاید اپنی جوانی کی یا لڑک بن کے، یعنی یہ منظر میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ یہ جو اس طرح کے لاواری سہال یا یتیم خانے اور جو لوگ چلاتے ہیں، ان کو بھی خدا سے ڈرنا چاہیے۔ وہ چندے پر چلنے والا ہی ایک مطلب مشہور ہے، وہ میں احتیاطاً نام نہیں لیتا، وہ جو بھی نیٹ ورک ہے ان کا، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، نہیں تو پھر کرے نہیں آدمی، کرے تو پھر اس کے تقاضے پورے کرے۔ اس کی جگہ اب میں ہوتا، میری ماں ہوتی، میرا باپ ہوتا، اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہوتا تو کتنا خون خون تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو بہت نعمتوں میں، حقیقت بہت نعمتوں میں، ہم خامہ کا ناشکریہ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ لاؤ وہ لاؤ، نہیں یا اللہ تو نے جس حال میں رکھا اب تیرا کرم ہے، اور تو ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ یہ بھی دعا کرے آدمی کہ شکر گزار بندہ شکوا نہ آئے اپنی زبان پر۔ مجھے حضرت مولانا قاری محبوب رضا خان رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم امجدیہ میں کافی عرصے یا کچھ سال مفتی بھی رہے، اچھے عالم دین تھے، تو انہوں نے یہ واقعہ مجھے یاد پڑتا سنایا تھا، دو واقعہ سنائے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ایک بزرگ چارپائی پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے وہ کوئی گھوڑا گاڑی والا نکلا، اس نے چابک مارا زور سے، تو ان کو بڑا رحم آیا، اتنا رحم آیا بزرگ کو، اتنا رحم آیا کہ وہ چابک کا نشان ان کی پیٹھ پر بن گیا، اسی کیفیت رحم کی پیدا ہوئی۔ یہ کہ واقعی رحم آنا چاہیے، نہیں آتا، تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں یار، یہ جانور کٹتے ہیں بقرعید میں، تالیاں بج رہی ہیں، تماشا ہو رہا ہے، ویڈیوز بن رہی ہیں، وائرل ہو رہی ہیں، ان کے فوارے اڑ رہے ہیں، اور یہ ہا 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 کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، غفلت، یہ عبرت کے مواقع ہیں، دیکھنا بھی ہے تو بن نگاہ عبرت آدمی دیکھے، نہ کہ انجوائے کے لیے، نہیں نہیں، اللہ کا یوں شکر ادا کرے کہ چلو میں چھری کے نیچے نہیں آیا، اللہ نے مجھے انسان بنایا، میں اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا بناؤں، میں قربانی پیش کر رہا ہوں جانور کی، اور چونکہ حکم شریعت ہے اس لیے میں نے یہ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بے رحم ہو جاؤں۔ کسی کو بھی مارنے کی جن کو اجازت ہے، جیسے بچھو ہی ہے بالفرض، جس کو مارنے کی اجازت، اس کو بھی آسان موت مارنے کی ترغیب ہے، یہ نہیں کہ اس کو ہم آہستہ آہستہ اس کا قیمہ کریں، کچھ لیں اس کو، ایک وار میں مرتا ہے تو دوسرا وار نہیں، جو بھی آسان موت ہے، تکلیف تو ہے لیکن کم سے کم، جانور بھی ذبح کرنا تیز چھری ہو، کند چھری نہ ہو، تیز سے بھی تکلیف ہوگی لیکن کند چھری سے زیادہ تکلیف ہوگی، یعنی وہ چھری جس کی دھار صحیح نہیں ہوتی، اس کو کند چھری بولتے ہیں، کند، یہ زور لگاتا رہے، زور لگاتا رہے، جلدی نہیں کٹے گا۔ یہ بقرعید میں جو اس طرح کے جو میں جن کو اناڑی بولتا ہوں نکل آتے ہیں، تو ان کی چھریاں بعض ایسی ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اگر کسی کو دمے کا مرض ہو اور وہ روزہ رکھے، تو کیا روزے میں نیبولائز کیا جا سکتا ہے؟
اس میں وہ ذرات اڑتے ہیں نا، اس میں جو بھی دوا ہے اس کے اجزاء اڑتے ہیں جو سانس میں جا کر حلق میں جائیں گے، تو روزہ ٹوٹے گا، اس سے نہیں کر سکتے، رات میں کر سکتا ہے، روزے کی حالت میں نہیں کر سکتا۔
اسی طرح جو اسٹیم لیتے ہیں، زکام وغیرہ ہو گیا، نزلہ ہو گیا، تو ایک تو اسٹیم لینا الگ ہے، اور ایک ہے پتیلی کے اندر پانی گرم کیا، اس میں بھی بعض اوقات کچھ لونگ وغیرہ ڈال کے، تو اس کی اسٹیم لینے کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟
اسٹیم خود یہ پانی ہے، پگھلا ہوا پانی ہے سمجھ لو، یہ جو بھاپ ہے نا، یہ اس کو یوں رکھو یہ پانی بن جائے، یہ بھی جب اسٹیم لیں گے تو روزہ ٹوٹے گا، اندر پانی جا رہا ہے، اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ پانی ہے تو ہی ٹوٹے گا، مطلقاً دھواں بھی اگر کسی نے کھینچا، جسے بہار شریف لکھا کہ اگر بتی کے قریب نہ کر کے ارادتاً جیسے کسی نے دھواں کھینچا یا حلق سے کھینچا، بہرحال تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ یاد ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دو سوکھ گئے، اچھا جو بھی ہوا دو چلے گئے. اب یہ کہ اس وقت نیت کیا تھی، اللہ کے لیے لگانا، ثواب کے لیے لگانا، تو لگانے کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ کہ خالی لگانے سے ہر پودا زندہ رہتا نہیں ہے. یہ بعض پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ زندہ رہتے ہیں، وہ لگا دیا وہ تو ہے. باقی یہ کہ سستی کی، اب وہ کتنی سستی کی، کس نے سستی کی، یا تو اس کے مطابق ہی کچھ ہو سکتا ہے کہ ثواب کا ترتب ہو. بہرحال کہ پودا لگانا ہے، اس کو کھاد پہنچانا ہے، پانی پلانا ہے، درخت بنانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جی امیر السنت، آج کا ورڈ ہے محبت.
سبحان اللہ. محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی. اس دعائیہ شعر میں لفظ محبت موجود. حضرت سیدنا عبداللہ ابن یزید خطمی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک. اے اللہ مجھے اپنی محبت نصیب کر اور اس کی محبت بھی جس کی محبت تیرے یہاں نفع دے. آمین. اتنی جامع دعا. یا اللہ اپنی بھی محبت عطا فرما اور پھر مخلوق میں سے جس کی بھی محبت مجھے آخرت میں نفع دے، تیرے یہاں نفع دے، اس کی محبت بھی عطا فرما. ماں باپ کی محبت نفع بخش ہے، انڈر اسٹوڈنٹ سب جانتے ہیں کہ ماں باپ کی محبت ہوگی تو ہی ہم خدمت کریں گے اور ثواب کریں گے، ان کے حقوق ادا کریں گے. محبت نہیں ہوگی، نفرت ہوگی تو پھر ایک ٹکا بھی اس کو نہیں دیں گے. تو بہرحال یہ کہ جامع دعا اور محبت الہی کا دعویٰ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان. اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں. حدیث پاک بیان کرنے کے بعد میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس روایت نے تو بات صاف فرما دی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے، پیارا رکھے، ہرگز مسلمان نہیں. حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت کو اس لیے محبت کہتے ہیں کہ یہ محبوب کے علاوہ دل سے ہر چیز کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف کے ہیں، حضور غوث پاک کے بھی مشائخ میں سے ہیں، پیروں میں سے، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے۔ تو ان کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرا بھائی جو ہے نا مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو یوں مڑ کے دیکھا تو انہوں نے وہ کوئی کیفیت تاری پتھر اٹھائے، پاکو جھوٹے دعوے دار، ابھی کہتے تھے کہ آپ سے بڑی محبت ہے اور مجھ سے بہتر، میں نے کہا فلاں ہے تو ادھر گم گئے۔ تو یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یا اسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا کر لو، تو پھر یک در گیرو محکم گیر، ایک ہی ہو، ایک نیم میں دو تلوار نہیں ہوتی۔ تو محبت کی تو پھر ٹوٹ کے محبت کرے، دل سے محبت کرے، پھر بھلے کوئی اس سے زیادہ بھی اچھا آ جائے، لیکن بس دل دے دیا، ایک ہی تو دل ہے، وہ دے دیا تو وہ دے دیا۔ یہ معاذ اللہ اس کے مجازی میں جو لوگ کرتے ہیں، میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، نعوذ باللہ، یہ تو بہت گناہوں کے ساتھ آج کل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں میری مراد اللہ والوں سے وغیرہ، مطلب یہ مثال سمجھانے کو دیے، لیکن یہ کہ جب اللہ سے محبت کی ہے تو اب اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کرنا، یہ بھی اللہ پاک سے ہی محبت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو ہم معاذ اللہ نبی سے محبت نہ کرے، صحابہ سے محبت نہ کرے، اہل بیت سے محبت نہ کرے، اولیاء سے محبت نہ کرے، یا ماں باپ سے، اپنی بال بچوں سے محبت نہ کرے، یہ مراد ہرگز نہیں ہے۔ کہ جن سے بھی اللہ کی رضا کے لیے محبت ہم کریں گے وہ سب بھی اللہ کی ہی محبت کا حصہ ہیں، یوں سمجھ لیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اللہ پاک کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور اللہ پاک ہی کی خاطر کسی سے نفرت کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ محبت ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے پیار ہے تو اللہ کے لیے، نفرت ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا اس لیے نفرت کسی سے نہ کرے۔ ایک بزرگ کا واقعہ کہ ان کو ایک آدمی بس اچھا نہیں لگتا تھا دل میں، بس وہ جمتا ہی نہیں تھا، وہ آتا تھا تو موڈ خراب ہوتا ہے، جیسے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے تو ہم بولتے ہیں یار یہ کہاں ٹپک پڑا، نہیں نہیں اللہ کا بنتا ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ان کو بس وہ بندہ جو تھا وہ ایک آنکھ بھاتا نہیں تھا، اس سے یہ خود بھی تنگ تھے کہ یہ ایسا جذبہ مجھے کیوں، یہ اللہ کا بندہ ہے، مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن تھا۔ اب انہوں نے اس کا علاج اس طرح کیا کہ ایک بار تنہائی میں اس فرد سے، اس شخص سے کہا کہ ذرا اپنا پاؤں جو ہے نا یہ میرے چہرے پر ملو۔ وہ گھبرا کے اس کو کیا فرما رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری یہ جرات ہو ہی نہیں سکتی، ظاہر ہونی بھی نہیں چاہیے جرات۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں کرنا ہوگا، تو کہا یہ ہو نہیں سکتا، اس معاملے میں میں آپ کی نافرمانی ہی کروں گا، پھر نہیں کروں گا۔ خیر آپ نے پھر اس کا پاؤں پکڑا، زبردستی اس کے پاؤں کا تلوا اپنے چہرے پر ملا، اور اس کے بعد وہ بزرگ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل کی کیفیت جو تھی نا نفرت والی وہ چلی گئی۔ اب یہ بھی ایک علاج ہے، ہم خواب میں بھی یہ علاج نہیں کر سکتے، تو اپنا علاج ہونا بھی بڑا مشکل ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوتے ہیں نا کہ ہم ایسا حقیرانہ فیل کیسے کریں، لیکن انہوں نے کیا۔ لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ یہی اس کا علاج ہے، یہ کریں تو بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہمیں کامیابی نہ بھی ہو۔ لیکن انہوں نے تو جو بھی حل ایسا ہو شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ بندہ کرے اور اپنے مسلمان بھائی سے نفرت نہ کرے بے سبب۔ ہاں کوئی سبب ہو نفرت کا وہ الگ صورت ہے، یا شریعت کی اجازت ہو وہ الگ صورت ہے، ورنہ خود بخود نفرت ہو جاتی ہے نہ بندہ بے بس ہوتا ہے۔ جیسے بزرگ کا واقعہ آپ نے سنا، بے بسی تھی یہ خود بخود ہو گئی تھی، لیکن اس کو یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. ہم کو بھی چاہیے کہ کم از کم دل سے برا ہی جانے, اس کو مان دیں, عزت دیں, اس کا علاج یوں بھی کریں کہ اس کو تحفہ دیں, بھلے دل نہیں کرتا پھر بھی تحفہ دیں گے ثواب ملے گا. دیا دو محبت بڑھے گی, گفٹ نہ گفٹ دو محبت بڑھتی ہے. تو محبت بڑھانے کا کوئی لوگ ایسا ہم عمل کریں کہ اس کے لیے ہمارے دل میں جگہ بنے, محبت پیدا ہو. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں انتشار اور نفرت پھیلانے سے پرہیز کرنے کا درس دیتے ہوئے کچھ حدیثیں نقل فرماتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ارشاد نبوی ہے, اللہ پاک پر ایمان لانے کے بعد عقل کی بنیاد لوگوں سے دوستی اور محبت رکھنا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ پاک پر ایمان لانے کے بعد عقل مندی اور دانش مندی لوگوں سے صلح جوئی میں ہے, لوگوں سے صلح صفائی کرنے میں نہ کہ فاصلے بڑھانے میں. جس کو دیکھو اس کا ہم خار بازی لیے بیٹھے ہوتے ہیں, پھر وہ یوں بولا ہی کیوں, گھور کے دیکھا ہی کیوں, چھوڑوں گا نہیں اس کو, ہماری یہ کیفیت ہے. پھر بولتے ہیں کہ یار دعا میں رونا نہیں آتا, نماز میں خشوع نہیں آتا, دل لگتا نہیں ہے, عبادت دے تو کہاں سے لگے گا. اس دل کو ہم نے جو مطلب یعنی کہ گندا کر رکھا نا اپنے بھائیوں کی نفرت سے, مسلمانوں کی نفرت سے اور نافرمانیوں سے, گناہوں سے بالکل آلود کر کے رکھا ہے, تو کہاں سے اس میں رقت داخل ہوگی, کہاں سے وہ اخلاص کے ساتھ رونا نصیب ہوگا, خلوص کہاں سے پیدا ہوگا. تو یہ ایسی بیماریاں ہم نے پال کے رکھی ہیں, ان سب کا علاج کرنا ضروری ہے. بس سننا ہے خالی, ایزیلی اس کو نکال دینا ہے. اب جو سیریس لینا ہے اس طرح کے جو یہاں ہم جیسے بیان کرتے ہیں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں ان کو سیریس لے, ان طریقوں کو, ان علاجوں کو, تو پھر ہو سکتا ہے کہ اصلاح کا سامان ہو, ورنہ سنی انسنی کر دیتے ہیں ہم لوگ اور رہتے ہیں وہیں ہیں جہاں پہلے تھے. ایک حدیث مبارکہ میں عمل کو ضائع کرنے والی چھ چیزیں بیان کی گئی ہیں, جن میں سے ایک دنیا کی محبت بھی ہے. واسطہ شاہ مدینہ کا ہے پیارے اللہ, دور اقار سے دنیا کی محبت فرما فرما, آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آج میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں ایک, اور اس ویڈیو میں جو پرندہ ہے اس کو آپ پہچان گئے ہوں گے, پہچان گئے نا جی, یہ پرندہ جو ہے وہ الو ہے, اور ہمارا آج کا ٹاپک الو ہے. الو کو امریکہ اور مغربی ممالک میں لیاقت, سمجھداری, قابلیت اور شجاعت کی علامت سمجھا جاتا ہے, اور انہیں ذہین اور اچھا پرندہ سمجھا جاتا ہے. الو کو بہت عزت و تکریم حاصل ہے, اور اسی وجہ سے الو تعلیمی اداروں, کتابوں کی دکانوں اور اشاعت خانوں کے نشانوں میں ظاہر ہوتا ہے. پاکستان میں معاملہ اس کے برعکس ہے. پاکستان میں الو کی آواز کو اور الو کے بولنے کو منحوس تصور کیا جاتا ہے, اس لیے الو کو بھگانے کی فوری کوشش کی جاتی ہے, اور الو کا گھر میں آنا بہت برے شگون کی علامت سمجھا جاتا ہے. افریقی قبیلے کے افراد الوؤں کو دوسری دنیا سے رابطہ رکھنے والا پیغام رسا مانتے ہیں, اور ان کو اپنے گھر میں رکھنا باعث وقار سمجھتے ہیں. ایک اور قبیلہ الو کے پر کو بچے کے جھولے میں رکھتا ہے تاکہ بچہ شیطانی قوتوں سے محفوظ رہ سکے. حیرت کی بات ہے, بعض ایشیائی ممالک میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کو منحوس تصور کیا جاتا ہے. ایک اور بات کہ الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے, اور یہ بھی سنا ہے کہ الو کے ناخن اور خون کالے جادو کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پلیز شیخ ان تمام باتوں کے بارے میں کنفرمیشن بھی کیجئے اور انفارمیشن بھی دیجئے کہ کیا ہے حقیقت اور کیا افسانہ.
ماشاءاللہ الو کے بارے میں بڑی آپ نے معلومات فراہم کی, ماشاءاللہ. وہ انگلش کہاوت ہے ایز وائز ایز آؤل, یعنی عقل مند جیسے الو. الو کو عقل مند پرندہ بھی مانا گیا ہے, جب فی نفسی الو کوئی پورا پرندہ بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں بیچارہ بدنام ہے، باہر اس کو موج لگی ہوئی ہے، اس کو احترام دیا جاتا ہے، مطلب نہ کوئی احترام دینے کی وجہ اس کی کوئی کہیں پڑی ہے، نہ یہ منوس بولتے ہیں اس کو نعوذ باللہ، اور منوس تو صرف انسان کی زندگی میں وہ لمحہ ہوتا ہے جس لمحے وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، باقی یہ جو بدشگونی جو ہے نا، تو بس الو بول گیا ہے، الو آ کے بیٹھا تو گھر میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ سب ایسے ہی ڈھکوس لیں، اور اسلام بدشگونی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس الو کے ساتھ ہمارے یہاں تھوڑی بیچارے کے ساتھ ہے ایسی حساب کتاب، الو بڑا اہم پرندہ ہے، میں نے اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ یہ جب سوتا ہے تو ایک آنکھ بند کر، ایک آنکھ بند کرتا ہے، دوسری آنکھ بند نہیں کرتا، تو اس لیے اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو اس کو ذبح کر کے اس کی وہ آنکھ جو بند ہوتی ہے نا یہ پہن لے، کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کے پہن لے گا نا تو اب اس کو نیند آ جائے گی، اب سویا پڑا رہے، پر نیند اڑا نہیں ہو تو یہ آنکھ پہن لے، اب یہ کروٹیں لیتا رہا اس کو نیند نہیں آئی، یہ میں نے پڑھا ہے، حیات الحیوان میں اس کی کافی تفصیلات مل سکتی ہیں، اور یہ بہرحال پرندہ جو ہے یہ الو، یہ بذات خود کوئی برا یا ناپاک یا فاسق ایسا کچھ اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، نارمل پرندہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
حضور یہ الو کے بارے میں یہ جو مشہور ہے کسی کو بے وقوف کہنا ہو، یعنی بے وقوفی اور الو کہنا، یعنی یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ ضرب المثل بن گیا کہ یہ تو بالکل الو ہے، بدھو ہے، تو یہ الو نے کوئی بہت بڑی بے وقوفی کی تھی کسی زمانے میں کہ اب ہر بے وقوف کو الو کہا جاتا ہے؟
بس یہ اپنی عقل کو امتحان پر پیش کرتے ہیں جو لوگ اس طرح کے محاورے استعمال کرتے ہیں، اب بےچارے خامہ کا بے وقوف بولنا،
جو رات سوتا ہے
گدھے نے کیا بگاڑا ہے، اس کو تو بے وقوف بولتے ہیں، گدھا اچھا جانور ہے، یہی بولتا ہوں، گدھا انبیاء کرام علیہ السلام کی سواریوں میں کام آیا ہے، یہ خدمت انبیاء سے مشرف ہے، یعفور، آج یعفور جو ہے نا ان کا نام تو ہے اصل نام فیاض، مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا، پتا نہیں کیا سوچیے، میں نے تو پیٹ نکالا اور میں نے لکھ کر دے دیا اس کو کہ میں آج سے تمہارا نام یعفور رکھتا ہوں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شے کو نسبت ہو گئی ہماری اس پر آنکھیں بند ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک جنگ میں حاصل ہوا تھا یعفور، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کسی جنگ کے موقع پر، غیر مسلموں سے جنگ ہوئی تھی، اس میں غنیمت میں یہ حاصل ہوا تھا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو سبھی کی بولیاں جانتے ہیں، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آبا و اجداد، میرے باپ دادے کسی نہ کسی نبی کی سواری میں کام آتے رہے، اور میری بس یہ خواہش تھی کہ مجھ پر تو کوئی اگر سوار ہو تو بس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں، تو میں فلاں غیر مسلم کے قبضے میں تھا، آقا آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور میں نے کبھی اس کو اپنے اوپر بیٹھنے ہی نہیں دیا، اس نے کوشش کی میں دو لتیاں جھاڑتا اس کو بھگا دیتا، وہ کبھی بھی نہیں بیٹھا، میری پیٹھ اسی ناپاک کے ذریعے ناپاک نہیں ہوئی، لیکن یہ ناپاکی وہ نہیں ہے تلوث والی، بس وہ میں نے بیٹھنے نہیں دیا، آقا آپ شفقت فرمائیں، اور پیارے آقا نے اس کو اپنی غلامی میں قبول فرمایا، ایسا فرما بردار اطاعت گزار تھا وہ یعفور، جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا، اس کے بھاگ جگانا ہوتا، تو وہ یعفور اس صحابی کے گھر جاتا اور اپنا سر جو ہے نا اس سے اس کے دروازے پر رگڑتا، تو وہ صحابی بھی سمجھ جاتے کہ چل تجھ کو سرکار بلاتے ہیں، تو یوں مطلب مطلقاً یہ جانور بھی ایک اچھا جانور ہے، گدھا جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا گوشت کھانا حلال ہوا، گوشت حلال نہیں ہے اس کا، وہ گدھا جانور اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں، اس سواری پہ ایک کام آیا ہے، انبیاء کرام کی خدمت کی ہے تو اب اس کو بھی بیچارے کو خامہ کا لوگ بے وقوف بولتے ہیں۔
آپ نے کہا جانور اچھا ہے، تو کوئی اگر اب کسی کو گدھا کہے تو وہ کہنا جائز ہوگا؟
نہ گدھا کہنا نہ الو کہنا، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بطور گالی استعمال ہوتا ہے، اس کی یہ توہین نہیں کسی کو گدھا کہنا، اس کا دل دکھے گا، مسلمان کا دل بلا وجہ دکھانا یہ بھی گناہ ہے. الو کا پٹھا بولتے ہیں، یہ اس طرح کی یہ وہ گالی نہیں ہے، یعنی یہ لیکن یہ ایک طرح سے گالی کے حکم میں گالی وہ ہوتی ہے جو سامنے والے مسلمان کی جن الفاظ سے توہین کی جائے اس کو گالی، جیسے کسی کو بے وقوف اور گدھے وغیرہ، غالباً یہ گالی اس کو کہتے ہیں. ہاں اس کی تعزیر بھی ہے، قاضی سزا دے گا اس کو. تو اب یہ کہ اس نے کسی کو مطلب یہ کہیں گے بے وقوف، گدھا، الو کا پٹھا، پٹھا مانے بیٹا، الو کا بیٹا، الو کا پٹھا. اب الو کا بیٹا یہ ویسے لفظ بیٹا وہ مستعمل نہیں ہے، وہ الو کی مادہ انبے پھر اس پہ سے کر بچے نکلے تو اب یہ الو کا بیٹا یا بیٹی ہوئے، لیکن ہمارے بیٹا بیٹی کہتے نہیں ہیں، بچہ بچی، الو کے بچے. خیر تو یہ کہتے ہیں. پھر ایک اور مہذب جو ہے نا وہ کسی کو جو سمجھتا نا اس کو بو دمے بے دال، یہ لغت میں لکھا ہے بو دمے بے دال. بوم یہ غالباً فارسی میں الو کو کہتے ہیں، تو بو دمے بے دال یعنی بے دال مانے بو دم میں سے دال نکال دو، حرف دال یہ نکال دو گے تو بوم رہ جائے گا. نہ کسی کو الو کہنے کے لیے بو دمے بے دال، چپ کر، یعنی اے الو چپ کر، مانا یہ بنتے اس کے. لیکن ظاہر ہے یہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو اگر بو دمے بے دال بھی کہا تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی توہین ہے اس مسلمان کی، کہ یہ ہمارے یہاں سخت معیوب ہے کسی کو اس طرح کے الفاظ سے مخاطب ہونا، ان الفاظ سے مخاطب ہونا. تو یہ بالکل یعنی کہ یہ نہیں کر سکتے، کریں گے تو ظاہر ہے اس کا دل دکھے گا.
حضور دل دکھے گا تو گناہ ملے گا نا. اب یہ بودھ میں بے دال کوئی کہتا ہے سامنے والے کو تو سمجھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ شکریہ بھی ادا کرے.
اب کوئی دیکھو نا جیسے کہ عربی جانتا ہے اور اس کو ماں بہن کے کوئی معاذ اللہ گالیاں دے، اس کو سمجھ تو نہیں پڑے گی، کیا اب ثواب ملے گا؟
بالکل نہیں،
نہیں ملے گا. تو کوئی سمجھا دے گا اس کو کہ تمہیں پتا ہے کیا بولتا ہے؟
یعنی اس کو سمجھ آئے نہ آئے کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے.
نہیں کہنا ہی نہیں، وہ تو ظاہر ہے جب پتا چلے گا دل دکھے گا، لیکن اب یہ کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی اور اب یہ کہنے پر پتا نہیں اس کو گناہ کا ترتب ہو گیا نہیں، اب یہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اس کی توہین تو اپنی دانش میں تو اس نے کی نا. جیسے کہ اب کوئی اردو دان ہو یا انگریزی جانتا ہو، ہم آپس کی اپنی مادری زبان میں اس کو برا بھلا کہیں، ظاہر ہے کہیں غیبت کا ترتب ہوگا، کہیں تہمت بنے گی وہ، یا بارہ لے کے اس کی بیچارے کی وہ تو ہے نا بےزتی تو ہم کر رہے ہیں نا اس کی.
اسی طرح کوئی سن نہیں سکتا، کوئی اس کو برا بھلا کہے تو تو حکم تو ہوگا نا کہ وہ خود اپنی زبان تو گندی کر بھی رہا ہے نا.
اللہ اس پر عمل کی توفیق دے دینا. تم کسی سے وہی بات کہو جو تم چاہتے ہو کہ وہ بھی تم سے یہ بات کہے، ایسی یعنی جیسی بات تم اپنے لیے سننا پسند کرتے ہو ویسی ہی دوسرے کے لیے کرو، جیسا سلوک اپنے لیے چاہتے ہو کہ کیا جائے وہی سلوک اس کے ساتھ کرو. ہم یہ تو کرتے ہی نہیں ہے نا سر، ہم کسی کو بھی سائیڈ میں بھی برا بھلا کہیں گے تو غیبت تو وہی ہے نا کہ اس میں موجود خامی جبکہ وہ عیب ہے اس میں، اور پیٹ پیچھے سے بطور برائی ہم نے اس کا ذکر کیا تو یہ غیبت ہے، بھلے اس کو پتا نہیں چلا. ہاں پتا چل گیا، دل دکھا اس کا، پتا چل گیا، اب یہ کہ انڈر اسٹوڈ دل تو دکھے گا، اب پتا چل گیا تو اب یہ اور گناہ جو تھا اس میں شدت آ گئی، اور اب تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. اور جب تک پتا نہیں تھا اس پر معافی مانگنا ضروری نہیں، لیکن یہ بھی اقوال ہیں بعض علماء کے کہ اس سے معافی پھر بھی مانگنی پڑے گی غیبت سے، چاہے اس کو پتا نہ بھی لگا ہو. ہے بڑا نازک معاملہ. سعد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے کہ غیبت میں اس کو پتا نہ بھی چلے تب بھی اسے معافی تو مانگنی ہوگی. غیبت کے تو واقعی یہ دیکھے قریب بھی نہ جائیں، اور ہماری گفتگو کا حال یہ ہوتا ہے کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک غیبت نہ کی جائے. اچھا غیبت خالی زبان نہیں، تھوڑی اشاروں سے بھی ہوتی ہے، دیکھ لینی کہیں یوں کر کے اس کو، انہیں یہ یار بے وقوف آدمی ہے سمجھتا ہی نہیں ہے، یا یوں کر دیا کریک کریک، زبان سے نہیں بولیں گے اشارے سے. یہ ظاہر ہے یہ غیبت بھی، بلکہ یہ تو تہمت لگ رہی ہے یار یہ تو، کیونکہ وہ غیبت تو وہ کہ اس کے اندر وہ برائی ہو، اور اگر وہ خامی وہ برائی نہیں ہے وہ اس کی طرف منسوب کر رہا ہے چاہے سامنے چاہے پیچھے سے، تو وہ تو تہمت ہے، اس سے بھی سخت ہے. تو ہمارے یہاں اشارے کنائے سے اور زبان سے، پھر بعض تو ایسے بے باک ہوتے ہیں وہ بالکل دھڑلے سے بول رہے تھے، میں اس کے سامنے بول سکتا ہوں. اب جس نے کسی سے پیچھے سے گالی دی ہے نا، تو اب سمجھے کہ گناہ ہے، اور سامنے گالی دی تو کیا معاف ہو گیا گناہ؟ سامنے گالی دی اس کو تو گالی تو گالی ہے، سامنے سے اور شدت اختیار کر جائے گی، اس کا ہتھوا دل بھی دکھے گا اس کا. یہ کہ غیبت سامنے بھی کریں گے تو اب یہ وہ پیچھے سے کرنے والا جو ہے نا معاملہ، اس سے زیادہ بڑا گناہ ہو جائے گا. کہ اب یہ اگرچہ غیبت نہ رہی، سامنے اس کا عیب اس کو بیان کیا، لیکن یہ اب دل دکھانے والا گناہ اس کو ملے گا. مومن کا دل دکھانا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے کعبے، ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ مسلمان کی عزت، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہم لوگ بات بات پہ کسی کو بیچارے کو دو ٹکے کا کر دیتے ہیں، وہ جھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، سب کے سامنے اس کی تذلیل کر دیتے ہیں، آگے پیچھے جو پوتنے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوتا ہے بہادر، تو وہ سامنے سے وہ ذلیل کر رہا ہوتا ہے، ورنہ پیچھے سے ذلیل کرنے کا تو جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو اللہ جس کو بچائے وہ بچے گا. عام طور پہ کیا عوام کیا خواص، جیسے بھی ہر طرح کے طبقے میں میں نے نوٹ کیا ہے کہ لا علمی کی بنا پر معلومات کی کمی، یا بہرحال وہ نفس کے غلبے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک دوسرے کی غیبتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، بلا ضرورت بس کوٹ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی. ہماری گفتگو کا عالم میں تو کہا کرتا ہوں کہ پانچ منٹ کی گفتگو کی کوئی اگر ماہر اسکیننگ کرے نا، ایک دو جھوٹ مل جائیں گے، ایک دو غیبتیں نکل آئیں گی، کوئی تہمت بھی ایک آدھ ہاتھ آ جائے گی. یہ پانچ منٹ کی گفتگو میں ہمیں بولنا نہیں آتا، نہیں آتا، صحیح بولتا ہوں نہیں آتا. کوئی بولے کہ بس اس کو جاتا ہے یا کیا باتیں کرتا ہے، تو میرے کو بھی نہیں آتا، میں کہاں بولتا ہوں، مجھے بولنا آتا ہے، ہم کو بولنا نہیں آتا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، گناہوں سے بچائے. اپنی حالت بہت بری ہے، اپنے آپ کو خالی ہوشیار سمجھتے ہیں، باقی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، دل کا ٹھکانہ نہیں ہے. زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے، ہمارا عملی طور پر الفاظ کے طور پر اتنا نفاق پایا جا رہا ہے کہ خدا کی پناہ. اگرچہ یہ وہ نفاق نہیں ہے جو کفر کی سرحد میں داخل ہو چکا، جیسے وہ منافقین تھے وہ اسی دور میں تھے، اب نہیں ہے وہ. ایز اٹ از منافق اب نہیں ہے، کہ جو سامنے سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اندر سے وہ کافر ہوتے تھے، جو سرکار کے دور میں جو منافقین تھے، اس طرح کے منافقین اب پائے نہیں جا رہے. بہار شریف میں وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ اسی دور میں تھے. ابھی ہم لوگ جو مسلمانوں میں جو نفاق کے جو ہے نا معاملات، وہ نفاق عملی ہے، وہ نفاق اعتقادی تھا، عقیدے کا نفاق تھا، یہ عمل کا نفاق ہے. یہ بھی اچھا تو نہیں ہے نا، تو یہ بھی اس کی بھی مذمت ہے. پھر جیسا نفاق عام طور پر کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا، عرض کی گئی کہ حضور آپ تو اہل بیت اور آپ تو اتنے بڑے پیشوا امام، آپ اگر اس طرح بیٹھ جائیں گے تو قوم کو نصیحت کون کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ کیا کروں، وفا ایک جانے والے انسان کی طرح جا چکی، اب لوگوں کے دلوں میں بس نفاق کے بچھو، عداوت کے بچھو بھرے ہوئے، ظاہر میں کچھ بولتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں. اس طرح کا آپ نے کوئی عربی شعر میں یہ ارشاد فرمایا، تذکرۃ الاولیاء میں پڑھا تھا. حالات بہت خراب ہیں ہمارے، مطلب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بولنے کا داز سب، مطلب ہم اپنے آپ کو نیک سمجھنے کی خوش فہمی میں، یہ بھی بڑا خطرناک ہے. آدمی جتنی بھی یعنی کہ وہ پھلدار شاخ ہوگی وہ جھکے گی، حقیقت میں جو نیک ہوگا وہ عاجز بندہ ہوگا، جھکا ہوا بندہ ہوگا اور اپنے آپ کو گناہگار ہی تصور کرے گا. ہمارا معاملہ کچھ اور ہی ہے، ہم الفاظ میں ضرور بولتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں لیکن قلبی کیفیت پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ مجھ کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، ہم سبھی کو اللہ پاک نفاق کے عملی سے بھی، اعتقادی سے بھی بچائے اور عملی سے بھی بچائے، ہر طرح کے گناہ سے پاک پروردگار ہماری حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
Here it is, Madani Muzakara. Here it is, Madani Muzakara.